بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، بكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى نے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو بتا دیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قائم ہے، وہاں اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، صرف اس راستے کی پیروی کرو جو میرا راستہ ہے، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ دوسرے راستوں کی پیروی تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے گی، سیدھے راستے سے الگ کر دے گی. گویا یہ وہ منہج ہے جو اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ چلنے کا راستہ صرف وہ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے، اور اس راستے کے علاوہ ہر راستہ باطل کا راستہ ہے، اور اس پر چلنا سیدھے راستے سے الگ کر دے گا، جدا کر دے گا. تو دین اسلام میں جس چیز کی اہمیت دی گئی ہے وہ منہج ہے، وہ انسان کے اعمال ہے، وہ راستہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا حیات قائم رہے، جو اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی راستے کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا. گویا منہج اس انداز سے بنانا چاہیے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی طور پر پیروی کی. محض ناموں کی بحث میں الجھ جانا یہ کوئی منہج نہیں. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا حدیث جبریل کی روشنی میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے اوصاف بیان کیے، اسلام کی تعریف بیان کی، تو جناب جبریل نے پھر سوال کیا کہ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن امور کو آپ نے بیان کیا ہے اگر انہیں میں اپنا لوں، اختیار کر لوں، تو کیا میں مسلم ہوں؟ گویا اہمیت اعمال کی ہے، اہمیت اس منحق کی ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ نا ہاں، اگر تم
ان امور کو اپنا لو جن کا اسلام کی تاریخ میں تذکرہ ہے تو تم مسلم ہو. اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. جس قسم کی گنجائش نکالی گئی صرف ایک لفظی بحث ناموں میں الجھ کر رہ جانا. حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منہج واضح کر دیا کہ مسلم کون. قرآن حکیم کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ ہوا سماکم المسلمین, کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. بتائیے اس آیت کے مصداق سے کسے انکار. کون ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ میں مسلم نہیں, اپنے لیے مسلم ہونے کا منکر کون. لیکن اگر کسی چیز کو اسلام اور کفر کا باعث قرار دیا جائے جس طرح کے دیا جاتا ہے, جو دائرے میں آ گیا وہ مسلم ہے اور جو دائرے سے نکل گیا وہ اسلام سے خارج ہو. اگر یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پر کفر یا اسلام کے فتنے لگتے ہیں تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ اس اصول کو خود اللہ نے توڑا ہے. نعوذ باللہ. آپ بتائیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے اور زندگی بھر اس کو بلاتا ہے, لیکن اگر وہ اس نام کے ساتھ نہ بلائے جو نام اس نے خود رکھا تو کیا وہ باپ عقل مند ہوگا؟ خود تم نے نام رکھا اور زندگی میں ایک بار بھی اس نام سے نہیں پکارا, بلکہ جب بھی پکارا کسی دوسرے نام سے پکارا. اللہ تعالیٰ نے اگر مسلم نام رکھا ان معنوں میں جن معنوں میں تم لیتے ہو اور اس انداز سے لیتے ہو کہ اس پر کفر اور اسلام کا فرق ہے, تو پورا قرآن پڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو پکارا ہے, خطاب کیا ہے, لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ یا جماعت المسلمین. جب بھی نہ آئی, جب بھی مسلمانوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ پکارا, خود ایک نام رکھا اور اتنی اہلیت کہ اس کے اختیار پر تو اسلام قائم ہے لیکن اس سے عدول کرنے میں کفر ہے. تو اتنی اہمیت کے بعد اللہ تبارک بتانا کم از کم ایک بار تو اس نام سے خطاب کیا ہوتا, ایک بار تو کہا ہوتا کہ یا جماعت المسلمین. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ناموں کی لفظی بحث کوئی بات نہیں. شریعت میں جو اصل چیز ہے وہ منہج ہے جو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دیکھنا یہ ہے کہ اس منہج پر پورا کام کرتا ہے, بگرنا کسے انکار ہے اپنے مسلم ہونے سے؟ کوئی منکر نہیں. جو کلمہ وہ ہوگا وہ اپنے آپ کو مسلم کہے. اس قسم کے دعوے نہ اسلام کو ثابت کرتے ہیں اور نہ کہنا نہ اسلام کی نفی کرتا ہے. اصل چیز وہ منہج ہے جو کتاب و سنت نے ہم کو دیا. پیغمبر نے اسلام و اسلام کی حدیث بیان کی گئی. ایک اور حدیث ترمذی کی حدیث ہے جو 12 صحابہ سے مروی ہے. گویا اس حدیث کے اتنے شواہد ہیں کہ وہ اس کی قوت اور اس کی تصحیح کے لیے کافی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی بنی اسرائیل کے بارے میں, فرمایا کہ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثَنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً, کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. پھر اپنی امت کے بارے میں خبر دی. پہلی خبر زمانہ ماضی سے متعلق اور دوسری خبر زمانہ مستقبل سے متعلق. فرمایا کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً, کہ میری امت 73 ملتوں میں تقسیم ہوگی, 73 جماعتوں میں تقسیم ہوگی. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بیان کیا کہ ان 73 ملتوں کا حکم کیا ہے, ان میں فارق کیا ہے. فرمایا کلہم فی النار, یہ سب جہنم میں جائیں گے, الا ملت واحدۃ, سوائے ایک جماعت, سوائے ایک ملت کے تمام ملتیں جہنم میں جائیں گے. اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ 72 ملتیں کون سی ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا, اور وہ ایک ملت کون سی ہے جنہوں نے جنت میں جانا. یہ دونوں سوال, کیونکہ پیغمبر نے اخلاق و سلام کی دونوں خبر, 73 ملتیں ہوگی, 72 جہنم میں جائیں گی, ایک جنت میں جائے گی, دونوں سوال قائم تھے کہ وہ 72 کون سی ہے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے اور وہ ایک ملت کون سی ہے جنہوں نے جنت میں جانا ہے. لیکن صحابہ کرام نے صرف ایک سوال پوچھا پیغمبر علیہ السلام کہ وہ ملت کون سی ہے جس نے جنت میں جانا. ان 72 ملتوں کے ہارا نکل رہی ہے. اس سے ایک فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدان وہ ملتیں یا وہ جماعتیں یا جو فرقے جو جہنم میں جائیں گی جو گمراہ ہے ان سے تعارف نہیں کرنا چاہیے. یہ تعارف زیادہ وقتی ہے. ہاں کوئی چیز اٹھے کوئی فتنہ پیدا ہو تو اس فتنے کا تدارک کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسروں کی عیب جوڑنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے. لہذا صحابہ اکرام نے ان 72 منٹوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا. سوال پوچھا تو کیا من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول وہ ملت کون سی ہے جس نے جنت میں جانا ہے تاکہ اس ملت کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں. سوال پھر سن لو کہ وہ ملت کون سی ہے. سوال یہ نہیں کہ اس ملت کی علامتیں کیا ہے, اس کے اوقات کیا ہے, اس کی شناخت کیا ہے یا اس کے اعمال کیا ہے, یہ سوال نہیں. سوال یہ ہے کہ اس ملت کی تعلیم دی جائے کہ وہ ملت کون سی. اب جواب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. پیغمبر اخلاق و اسلام کو اس ملت کا نام بتانا چاہیے تھا لیکن آپ نے نام نہیں بتایا بلکہ اس کے اوقات بتائے. اب بتاؤ ناموں کی جو لفظی بات ہے جس بات میں تم پڑے ہو اس کی کیا حیثیت. سوال اور جواب میں کوئی مطابقت نہیں. سوال یہ ہے کہ اس ملت کا نام بتایا جائے, اس جماعت کی تعلیم کی جائے کہ وہ جماعت کون سی. جس کفر اور اسلام کی بات میں تم پڑے ہو اس بات کا تقاضا صرف یہ تھا کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جماعت المسلمین کہ وہ جماعت المسلمین ہے. بس اس بات کا یہی تقاضا کیونکہ تمہارے نزدیک گنتی کے چند نصوص کے علاوہ روئے کائنات میں کوئی مسلمان نہیں. اتنا بڑا خطرہ تھی معمولی نہیں. اس کے لیے یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر نے اخلاص و اسلام باقاعدہ نام لے کر بتاتے کہ جس جماعت میں جنت میں جانا ہے یہ جماعت مسلم. اگر ناموں کی بات کی اتنی اہمیت ہوتی لیکن پیغمبر نے اخلاص و اسلام نے اس جماعت کا نام نہیں بتایا. سوال یہی تھا کہ نام بتایا گیا اس جماعت کی تعلیم کی جائے. نبی علیہ السلام نے نام نہیں بتایا بلکہ اس ملت کے اور اس جماعت کے اوقاف بیان کیے. اوقاف بھی کوئی لمبے دوڑے نہیں بلکہ صرف دو وقت بیان کیے. فرمایا کہ جس ملت نے جنت میں جانا ہے وہ صرف دو خوبیوں کے مالک. وہ دو خوبیاں کیا ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی. یہ جماعت وہ ہے جو اس منہج پر چلے جس منہج پر میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے. جس چیز کو زندگی بھر میں نے سامنا جس کی خدمت کی جس کی دعوت پیش کی اور میرے صحابہ نے قبول کیا اسی پر چلتے رہے. فرمایا کہ جو ملت اس منہج پر چلتی رہے گی وہ جنت میں جائے گی اور جو ملت اس منہج سے اترے گی وہ جہنم میں جائے گی. اس حدیث پر کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے. صرف یہ دو اوقات پیغمبر نے اخلاص و اسلام کی فرما برداری اور صحابہ کے نہج پر چلنا, یہ دو اوقات ہمارے سامنے بیان کر دیے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو پر کون پورا اترتا ہے. کتاب و سنت کا کون فرما بردار ہے. پیغمبر نے اخلاص و اسلام اور صحابہ کرام کا نہج کیا تھا. انہوں نے پوری عمر اللہ کی وہی کتاب داری میں گزارا. کتاب و سنت کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں تھی. کتاب و سنت کی فرما برداری اللہ اس کے رسول کے احکام کی اتباع یہ صحابہ کرام کا منہج تھا. اسی منہج پر چلنا, اسی منہج پر چلنے کی ہمیں تکلیف دی گئی. تیسرا کوئی راستہ نہیں. تو واضح کیا ہوا, جو اصل اہمیت ہے دین اسلام میں وہ ان اوقات کی ہے, ان افعال اور اعمال کی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے. یہ ناموں کی لفظی بات اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہے تو کیا وہ مسجد جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے اس میں کوئی ایسی تختی لگی ہوئی تھی جس پر مسجد المسلمین لکھا ہو؟ اگر ناموں ہی کی بات تو اس نام کے تشخص کو اس انداز سے پیش کیا گیا. دین اسلام سے کسی نے انکار نہیں کیا, اپنے مسلم ہونے سے کسی نے انکار نہیں کیا, لیکن اصل جو اہمیت ہے دین اسلام کی اس کو امت نے لیا اور وہ اعمال ہے وہ منہج ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا, صحابہ نے قبول کیا اور تا حیات اس فنش پر قائم ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث جبریل نے اسی چیز کی اہمیت کو پیش کیا. جب پوچھا کہ یہ کام میں کروں تو کیا میں مسلم ہوں, فرمایا کہ ہاں تم مسلم. اعمال کی اہمیت, صفات کی اہمیت, ناموں کی کوئی بات نہیں. اور اگر ناموں کی بات پر چل پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کا کوئی انسان تمہارے کفر کے خطرے سے بچ نہیں سکتا. کوئی انسان, ایک انسان کوئی زخم اپناتا ہے, منظر اس کا کتاب و سنت ہے, عمل اس کا صحابہ کے نہج پر ہے, تو کیا یہ اشتراک, یہ اشتراک نہیں. محمد بن سیرین بڑے پائے کے محدث اور تابعی, صحابہ کا دور پایا ہے. صحیح مسلم میں ان کا یہ قول موجود ہے, فرماتے تھے کہ کانوا لا یسألون عن الابناء, کہ محدثین کی روش یہ تھی کہ وہ سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے. تابعی اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, کہ محدثین کی روش یہ تھی کہ وہ سند کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے. فلما وقعت الفتنہ, جب فتنہ برپا ہوا, جنگ ہوئی امت مسلمہ کے دو گروہوں کے درمیان, تو پھر بہت سے فرقے پیدا ہوئے. فلما وقعت الفتنہ, وقوع فتنہ کے بعد بہت سے فرقے پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی برات کو, اپنے اپنے مسائل کو عام کرنا شروع کر دیا. وقوع فتنہ سے پہلے سند کا سوال نہیں کیا جاتا تھا. جو حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی اسے قبول کر لیتے, کیونکہ صدق, امانت, دیانت, حفظ اور ثابتہ یہ تمام کے تمام موجود تھا اور کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن وقوع فتنہ کے بعد جب کوئی حدیث بیان کرتا تو پھر محدثین کیا کہتے تھے, یسألون, سوال کرتے تھے, ویقولون, اور کہا کرتے تھے کہ سموا لنا رجالکم, کہ جو حدیث بیان کر رہے ہو پہلے اس حدیث کی سند بیان کرو, پہلے اس حدیث کی سند بیان کرو. پھر وہ سند بیان کرتا, پھر فرماتے ہیں کہ ان کان للاہل سنت فیؤخذ بحدیث وان کان للاہل البدعۃ فلا یؤخذ حدیثہ. جب سند بیان کرتے ہیں تو پھر دیکھتے کہ جس سند کو بیان کیا گیا ہے, جو راوی بیان کیا گیا ہے, وہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے. صحابہ کا دور موجود تھا, تابعین پیدا ہو چکے تھے, حدیثوں کی روایت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. فرماتے ہیں کہ جب وہ سند بیان کرتے ہیں تو پھر دیکھتے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے. اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا, وہ راوی جس کے توقف سے وہ حدیث پہنچی ہے, فیؤخذ بحدیثہ, تو اس کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا, اسے روایت کیا جاتا, اس پہ عمل کیا جاتا. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ, اور اگر وہ بدعتی ہوتا, اہل بدعت ہوتا, تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. یہ دور تابعین کی بات. اتنا بڑا محدث محمد ابن سیرین, جس کی حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں, صحیح مسلم میں ہیں, اور تمام صحاح سطح میں ہیں, حدیث کی ہر کتاب میں اس کے واسطے سے احادیث موجود, بالکل واضح بات کہ وقوع فتنہ کے بعد دو جماعتیں پیدا ہو چکی تھیں. ایک اہل السنہ کے نام سے جو محدثین کی جماعت تھی, جس میں بڑے تابعین صحابہ کرام, اور دوسرے اہل البدعہ کے نام, یہ جہمیہ, یہ قدریہ, معطلہ, معتزلہ, اور یہ صفات کے منکر خوارج, یہ تمام کے تمام اہل البدعہ. فرماتے تھے ان کی حدیثوں کو نہیں لیا جاتا تھا اور اہل السنہ کی حدیثوں کو لیا جاتا تھا. حالانکہ اہل البدعت جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے. اگر آپ مطالعہ کریں, غور سے دیکھیں, تو خوارج اپنی بدعت کے لیے قرآن سے دلیل پکڑتے تھے. حالانکہ ان کا طرز استدلال ہوتا, ان کا جو محل استدلال تھا وہ نہیں ہوتا تھا جو صحابہ اور پیغمبر علیہ السلام, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کو دو چیزیں دی گئی ہیں, ایک قرآن اور ایک اس کی تفسیر. آپ نے قرآن بھی دیا, قرآن کی تفسیر بھی دی. اسی طرح قدریہ, جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے تھے لیکن اس کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے. جنہوں نے کہا کہ انسان بے بخت, ہر چیز کا خالق اللہ ہے, لہذا انسان کا حساب و کتاب نہیں ہونا چاہیے, اس کا جہنم میں جانا جو ہے وہ محض عبث ہے، محض باطل ہے، انہوں نے بھی اپنے اس فطرت کے استدلال کے لیے اور تقریر کے لیے قرآن کی ایک آیت کا انتخاب کیا اور تقریر اپنی مرضی کو. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیت لائے تو اس وقت تک اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں جب تک اس کی تفسیر اور اس کی منشا اور اس کے مقاصد وہ نہ ہو تو شریعت کے تابع ہو اور جو پیغمبر اسلام اسلام کی تعبیر کے مطابق ہو. سنماس المسلمین کو قرآن کی اتباع نہیں کہا جا سکتا، قرآن کی دلیل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو طرز استعمال ہے وہ پوری امت کے منحج کے خلاف. تو وہاں کیا اس وقت کی بیراد آ چکی تھی اور وہ تمام مبتدعین اپنے آپ کو مسلم کہا کرتے، اسلام سے خارج نہیں کہتے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے. لہذا اس وقت صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، انہوں نے امتیاز پیدا کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک اہل السنہ، اس میں کون سی غلطی ہے؟ انہوں نے اپنا تعلق قائم کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ساتھ اور آپ کی سنت کے ساتھ، کون سی بدعت ہے؟ اور دوسرے اہل البدع، اور اس سے امتیاز پیدا ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں جرا اور تعبیر کی کتابوں میں محدثین کی توثیق کی جاتی ہے، ان کی تعبیر کی جاتی ہے، ان کا سکہ ہونا بیان کیا جاتا ہے، لیکن کسی کی ثقافت میں یہ بیان نہیں ہوتا کہ کام مسلمن کہ وہ شخص مسلم تھا، اور نہ ہی کسی کی طرح میں یہ بیان ہوتا ہے کہ کام کافرن کہ وہ کافر. تعبیر جو ہے وہ حدیث کے تعلق کے ساتھ اور شرح جو ہے وہ بدعت کے تعلق کے ساتھ ہوا کرتا ہے. جہاں کوئی دیگر اسباب ہو، آسما کمزور ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن اس منہج میں اگر تعبیر ہوتی تو وہ سنت اور حدیث کے تعلق کے ساتھ، اور اگر جمع ہوتی تو وہ بدعت کے تعلق کے ساتھ ہوتی. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث اور اپنی سنت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، اس کی فضیلت جان. لیکن اگر ناموں کی بات میں الجھ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیج ایسا آئے گا کہ پورے دین کا، خاص طور پہ سنت کے معاملے میں پورے دین کا جو ہے وہ سبیاناش ہو جائے، کوئی اس کا اصل باقی نہیں رہے. کیونکہ جن لوگوں کے تلفظ سے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں پہنچی وہ اہل الحدیث اپنا نام رکھتے تھے اور اہل الحدیث کو پسند کرتے تھے. اگر یہ اختلاف ہے تو یہ سارے بدعت کے مشرک، اور بدعت کے مشرک کی حدیث کو آپ کیسے قبول کریں؟ اصل چیز مدد کی ہے. آج کا دور جمود کا دور ہے، مان لیں آج جو تقلید ہے، جو اپنے آپ کو شرفی کہتا ہے یا حنفی کہتا ہے، وہ اپنے ایمان کے مذہب کے ساتھ چمٹا ہوا. ٹھیک ہے، ہم نے خود مشاہدہ کیا، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آتی پہچان لیا جاتا ہے، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا عمل یہ تھا، اس کا قول یہ تھا، لہذا ہم تو اس کے عمل کو اور اس کے قول کو لیں، حدیث کو چھوڑ دیں. یہ جمود، یہ شرف، یہ تابعہ تنقید ہے. کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو شافعی بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ نام شافعی کی طرف، اور منہی بھی غلط ہے. امام شافعی کا قول ہوتا ہے، حدیث اس کے خلاف ہوتی ہے، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، امام شافعی کے قول کو لے لیتے ہیں. اسی طرح مالکیت سوڈان میں مالکی ہے، وہاں سے خبریں ملتی کہ ان کا منحص بھی یہی، وہ امام مالک کے قول پر ترجیح دیتے ہیں پیغمبر اسلام کی حدیث پر. ہمارے اس ملک میں اناج ہے، ان کا منحص بھی یہی، کتابیں اٹھا کر دیتے ہیں، بات ہوتی ہے، مناظرے ہوتے ہیں، خاص بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ حدیث ہمارے ایمان کے قول کے خلاف ہے، لہٰذا حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور قول ایمان کو قبول کیا جاتا ہے. یہ ہے مذہب کی خلاف. لیکن دوستوں بزرگوں، چوتھی صدی ہجری کے بعد جیسا کہ لکھا گیا کتابوں میں اور مسلم کتابوں میں، لوگوں میں یہ نام آ چکے، کوئی حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، اور اہل الحدیث بھی تھے. یہ تو ہر دور میں آ رہے ہیں. یہ نام، یہ ان کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے، لیکن ان کے منحج کی اصلاح میں کوئی شک نہیں. متفقین کے دور میں، اخلاق کے دور میں، جو اپنے آپ کو شافعی کہتا تھا، وہ شافعی کہلانے کے باوجود امام شافعی کے قول کو چھوڑ دیتا تھا اور حدیث کو قبول کرتا تھا، جب وہ دیکھتا کہ دونوں میں تعارف. اور اس لہج کے بڑے محدثین ملے، امام نووی ہیں، صحیح مسلم کے سارے، امام خطابی ہیں جنہوں نے ابو داؤد کی تلخیص کی، اور بڑے محدث بیچے فاصلے میں حدیثیں لیتی ہیں. بڑے بڑے محدثین اس سمجھ آئیں گے ان کا منحص بھی تھا، کہ اگر ان کا قول حدیث کے خلاف ہوگا تو حدیث کو لیں گے، ان کے قول کو چھوڑ دیں گے. امام خطابی مثال کے طور پہ صاف ہوئے، صاف ہوئی ہے، اپنا انتصاب خلافے کی طرف کرتے ہیں. ابو داؤد میں ایک مسئلے پر بات کرتے ہیں، مسئلہ ہے کہ دوسری رکعت سے اٹھ کر رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. امام شافعی کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی حدیث مرضی نہیں، کوئی قول مرضی نہیں، لہٰذا خلاف ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کریں گے، لیکن دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد رفع یدین نہیں کریں گے، کیونکہ امام شافعی کا قول ہے. ابو سلیمان خطابی جس کا انتشار شافعی کی طرف ہے، وہ جب وہ حدیث ان کے سامنے آئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چار مقام پر رفع یدین کیا کرتے، ایک شروع میں، دوسرا رکوع سے جاتے وقت، تیسرا رکوع سے اٹھتے وقت، اور چوتھا جب دوسری رکعت پڑھ کے اٹھتے. امام خطابی نے کیا لکھا کہ جانب العمل بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہو چکا، کیونکہ حدیث آ گئی، حدیث پر عمل کرنا ضروری ہو چکا ہے. وہ ان لم یقول بالحساب نہیں، اگر سے امام صاحب نے کچھ نہیں کہا، ہمیں کیا پرواہ حدیث آ گئی. بتائیے یہاں کیا کہیں، مذہب کتنا بہترین کہ کتاب اور سنت پر کوئی چیز مقدم نہیں، تو کیا صرف مذہب شافعی ہونے کی بنا پر آپ اس کو دین سے خارج کر دیں گے؟ اگر اس نہج پر چلو گے تو آپ طبقات الحوادث اٹھا کر دیکھیں، جس میں ان محدثین کی سوانح اور ان کے حالات کا بیان ہے جن کا انتخاب امام احمد بن حنبل کی طرف تھا، لیکن مذہب کتاب و سنت والا تھا. اگر صرف نام کی صحت پر پڑھیں گے اور اس کو لے کر چلیں گے تو طبقات الحنابلہ میں جن محدثین کا نام درج ہے ان تمام کو پھر بدعا کے مشرق لانا پڑے، کیونکہ بات مذہب کی نہیں ہو رہی، اختلاف مذہب کا نہیں، اختلاف صرف نام کا. اسی طرح پھر طبقات الشافعیہ ہے، یہ سات آٹھ جلدوں کی کتاب، اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں محدثین کے حالات، جن کا انتخاب مدرسہ شافعیہ کی طرف تھا لیکن مذہب کتاب و سنت والا تھا. تو صرف نام کی بنا پر کیا طبقات الشافعیہ نے بیان شدہ تمام محدثین کو کافر کہو گے؟ اگر اس لہج پر چلو گے تو کوئی محدث محفوظ نہیں رہے گا، سب کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا پڑے گا. جیسا کہ وہ حدیث پیغمبر اخلاق و سلام کی جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت میں طرح پیا میں قیامت حق پر قائم رہنا ہے، نبی اسلام نے اس جماعت کا نام نہیں لیا، خبر دے دی کہ وہ حق پر قائم رہے. بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ اس جماعت سے مراد اصحاب الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے، جیسے امام بخاری ہے، احمد بن سنان ہے، یزید بن ہارون ہے اور عبداللہ بن مبارک ہے، یہ سارے کے سارے محدث تھے اور ثقافت کے پہاڑ تھے. ابھی کی تعبیر تو صحیح کہو گے یا غلط کہو گے؟ اگر صحیح ہے تو آج اختلاف کیوں ہے؟ جس چیز کو آج ہم بیان کرتے ہیں وہی چیز انہوں نے بیان کی تھی، امام بخاری نے بیان کی تھی، لیکن ہم اس کے بیان پر کافر ہیں، ان کو کافر کہو گے نہیں کہو گے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو ہم کیوں کافر؟ اگر وہ کافر ہے تو پھر صحیح بخاری کو چھوڑ دو، ان کے توقف سے جو حدیثیں آئیں ان کو چھوڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصحاب الحدیث کی تعبیر کی ہے، وہ فنی تعبیر، آج کی عام حدیث نہیں، بلکہ اس سے مراد صرف محدثین کی جماعت ہے جو حفاظی حدیث. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حق پر قائم رہنے والی صرف کوئی جماعت ہے جو محدثین کی جماعت. تو بتاؤ پھر آج جماعت المسلمین میں کون سا محدث، کون ہے جو حق پر حدیث؟ کوئی بھی نہیں. پھر معنی یہ کہ حق ختم ہو جائے اس حدیث کی روشنی. اس معاملے میں غور کرنا پڑے گا. میں نے جس جملے عرض کیا تھا کہ انہیں ان کے منحق سے کوئی اختلاف نہیں، وہ کتاب و سنت سے دلیل لیتے ہیں اور کتاب و سنت پر اکتفا کرتے ہیں، بالکل وہی منحج جو ہمارا منحج ہے. لیکن یہ جو لفظی بات ہے، لفظی بات کہ مسلم کے بعد کوئی شخص آگے تجاوز نہ کرے، یہ بات محض فضول ہے اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک نام رکھنے کے بعد دیگر الفاظ اختیار کیے جا سکتے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، مگر نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہندی میں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سماکم المؤمنین المسلمین عباد اللہ، کہ اللہ نے تمہارا نام مومن رکھا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اللہ نے تمہارا نام عباد اللہ رکھا، اللہ کے بندے. تو بتائیے یہ کتنے نام ہو گئے؟ پھر تو جماعت کا نام ہونا چاہیے جماعت المؤمنین المسلمین عباد اللہ، یہ بھی حدیث ہے. اگر ناموں سے مراد یہی ہے جو تم سمجھے ہو پھر اس کو بھی لو، پھر یہ پورا نام رکھو، یہ بھی حدیث ہے پیغمبر اسلام. لیکن اگر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا, تم بھی پسند کرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلم کہا, تم بھی اپنے آپ کو مسلم کہو, کرو دین اسلام کو پسند کرو. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے بعد کوئی لقب اختیار نہیں کر سکتا. ایسا لقب جس میں شریعت کی روح موجود ہو, شریعت کا کوئی قانون متاثر نہ ہو, اس لقب کو اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ حدیث سے مراد قرآن بھی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی. قرآن و حدیث کی طرف انتخاب کرنے انسان, تو اس سے بڑا فخر کی بات اور کون سی ہو؟ انسان اپنی عصمت کتاب و سنت کی طرف کر لے تو اس سے زیادہ فخر کی بات اور کون سی؟ پھر اتنی شدت پر ہو جب ہم کو مسلم سے انکار, کوئی کلمہ کو مسلم سے انکار نہیں کر سکتا, کوئی کلمہ کو ایسا کہ مسلم سے انکار. لیکن یہ کفر اور شرک کے صدمے, یہ بڑے شریف خطرے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جس انسان من صابر اخیہ یا کافر, اگر کسی انسان نے اپنے بھائی کو کافر کہہ دیا, فقد باء به احدهما, تو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کافر ضرور ہے. یا کہنے والا کہ جس کو کہا گیا ہے وہ باہر کی بات, تو اہل چیز جو ہے وہ منحج ہے جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا. جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ جماعت جس نے جنت میں جانا ہے وہ کون سی ہے, تو نبی علیہ السلام نے اس کا کوئی نام نہیں بتایا, بلکہ فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی, یہ وہ جماعت ہے جو اس منہج پر قائم رہے جو میرا اور میرے صحابہ کا منہج. اور اللہ کے رسول کا منہج کیا تھا, صحابہ کا منہج کیا تھا؟ صرف اور صرف کتاب و سنت کی پیروی. ہوں اتیب القرآن اور مثلا ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک کتاب اور دی گئی, قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی. بس یہ وہ منحج, کتاب و سنت پر عمل, اسی عمل پر انسان قائم رہے. صحابہ قائم تھے, اس کے بعد جماعتیں آئیں قائم رہی, جو قائم رہے گا وہ اس سلسلے کے ساتھ منسلک رہے گا, اور جو اس منحج سے نکل گیا, کتاب و سنت سے پھول کر گیا, کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کسی کے قول کو ترجیح دی, کسی کے رائے کو ترجیح دی, تو وہ فی الحقیقت اس منحج سے خارج ہو گیا اور پیغمبر اسلام و سلام کے فرمان کے مطابق وہ ملت سے نکل گیا. کیونکہ ملت پر وہ قائم رہتا ہے جو کتاب و سنت پر قائم ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَغَيْرَ اخْتِلَافٍ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. کیا لوگوں, میرے بعد بڑے اختلافات ہوں گے, بڑی جماعتیں ہوں گی, فقہی اختلاف, عقیدے کا اختلاف, رائے کا اختلاف, عمل کا اختلاف, عبادت کا اختلاف. فرمایا کہ اگر اس وقت تم چاہو اختلاف کا ازالہ کرنا, اختلاف کو ختم کرنا, تفرق کی لعنت کو مٹانا, تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ علیکم بسنتی, میری سنت کے ساتھ چمک جائے. منہج بالکل واضح ہے, کتاب و سنت کی پیروی. فرمایا کہ یہ پیروی تمہارے اختلاف کا ادارہ کرے گی, دوسری اور تیسری کوئی چیز نہیں جو اختلاف کا ادارہ کر سکتی. لہٰذا ان معنی پر غور کرنا چاہیے, اور جو اصل چیز ہے اللہ اس کے رسول کا منہج, وہ لوگوں کو دینا چاہیے, اسی کی دعوت دینی چاہیے, اور اسی کی دعوت پر لوگوں کو بلانا چاہیے. تنخیر یا نفرت پیدا کرنے کی ہر صورت اس لوگ تبلیغ کے خلاف ہے اور حکمت کے منافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے, اور صحیح معنی میں اس منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا اور صحابہ کرام نے لیا اور لے کر اس پر چلتے رہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تعصب سے, حسد سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے, اور قرآن و حدیث کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.